سیشن ہے جس میں کہ آپ حصہ لے سکتے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور یہاں پہ تشریف لائیں. مومنین آگے آ جائیے. محمد وال محمد سلوات.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد اعنی اب القاسم محمد. وعلی روحه ونفسه وسهره ووصیه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب. وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال سيد الساجدين عليه الصلاة والسلام وأعطينا ستا وفضلنا بالسبعين وأعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بالسبعين وفضلنا بأن من النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم ومنا الصديق ومنا التيار ومنا اسد الله واسد رسوله ومنا سبتا هذه الامه ومنا مهدي هذه الامه صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. امام سجاد علیہ السلام کا ایک خطبہ جس کے میں نے چند جملوں کو عنوان قرار دیا ہے, انشاءاللہ تعالی اس سلسلہ مجالس میں اس سے متعلق چند مطالب پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آج امام سجاد علیہ السلام کی ابتدائی زندگی سے متعلق چند معروضات عرض کروں گا, جبکہ میرا ابتدائی ارادہ یہ نہیں تھا بلکہ یہی تھا کہ صرف خطبوں سے متعلق بات پیش کروں گا, لیکن بہرحال امام کی زندگی سے متعلق آج کچھ مطالب عرض کروں گا خدمت میں آپ کی, اور آنے والے دونوں دنوں میں اس خطبے سے متعلق جو امام سجاد علیہ السلام نے شام میں دربار یزید میں یا مسجد بنو امیہ میں فرمایا ہے, اس کے ابتدائی چند بول جہاں پہ امام نے خود اپنا تعارف کروایا اور تعارف کروانے کے بعد جو جملے کہے ہیں ان سے متعلق میں مطالب پیش کرنا چاہوں گا. حضرت امام سجاد علیہ السلام کی ابتدائی زندگی, پیغمبر اسلام نے خود سے افتخار کیا, کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک عادل بادشاہ کے دور میں پیدا ہوا. جب میں پیدا ہوا تو ایک عادل بادشاہ کا دور تھا, نوشیروان عادل یا انوشیروان عادل, اور اس سے بڑا افتخار کیا ہوگا کہ کوئی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور حکومت میں دنیا میں آئے. کہ سید سجاد کا افتخار یہ ہے کہ میں اپنے دادا کے دور حکومت میں آیا, کہ جب علی سے زیادہ کوئی عادل نہیں ہو سکتا, میں عدالت علوی کے دوران دنیا میں آیا. آئمہ علیہ السلام کی بہرحال ایک زندگی ہے جو قبل خلقت ہے, مجھے اس سے متعلق نہیں پیش کرنا, یعنی خلقت کے بعد سے لے کے ولادت تک. ایک سیرت ہے جہاں پہ خود سے فرماتے ہیں کہ ہم نے جو تسبیح کی ملائکہ نے ہماری تسبیح سے تسبیح کرنا سیکھا. سید سجاد کی ولادت ہے 37 یا 38 ہجری میں، لیکن فتح ایران سے متعلق اختلاف ہے علماء میں. زیادہ تر علماء نے، اہل سنت نے، مورخین نے اور شیعہ نے، سب نے ہی لکھا ہے کہ دوسری خلافت کے دوران ایران فتح ہوا. سید عبدالرزاق مقرن کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں، امیر المومنین کے دورے خلافت میں ایران فتح ہوا ہے، اور انہوں نے بہرحال اپنی ادلہ بھی دیے ہیں، جس کی طرف مجھے نہیں جانا کہ میرے موضوع سے خارج ہے کہ ایران کب فتح ہوا. بہرحال ایران فتح ہوا اسلام کے بعد، اور جب فتح ہوا تو ظاہراً کچھ افراد کا یہی نظریہ ہے کہ جس طرح سے بھی لایا گیا، شاہی خاندان کی مستورات کو قیدی بنانے کے بعد مدینے میں لایا گیا، اور جب وہ قیدی بنی ہوئی تھی تو اس وقت امیر المومنین کو فیصلے کے لیے بلایا گیا. اب مورخین اہل سنت کا یہی نظریہ ہے کہ دور خلافت دوسری خلافت کا دور تھا، لیکن امیر المومنین کو فیصلے کے لیے بلایا گیا تھا. کچھ علماء کا نظریہ یہ ہے کہ امیر المومنین فیصلے کے لیے کرائے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ہی کی خلافت کا دور تھا. بہرحال اب اس سے مجھے بحث نہیں. تشریف لائے امیر المومنین، آپ کو فیصلے کا حکم، یعنی جس طرح سے بھی آپ نے فیصلہ کرنا چاہا، آپ نے کہا ان سب کی رسیاں کھول دی جائیں، ان مستورات کے جن کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی ہیں ان سب کی رسیوں کو کھول دیا جائے. مستورات کو اور بوڑھوں کو، بچوں کو قیدی نہیں بنایا جاتا، یہ امیر المومنین کی روش ہے. اور جب آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر آپ آنے والے نسلوں کے لیے احکام بیان کر کے جا رہے ہیں. کہا کہ مستورات کے ہاتھوں میں رسیاں نہیں باندھی جاتی. بہرحال اب مسلمانوں کی ایک عادت تھی جو زمانہ جاہلیت سے تھی، پیغمبر اسلام نے ہمیشہ منع کیا تھا، لیکن پھر کچھ تبدیلیاں آئیں، اس کے بعد امیر المومنین نے دوبارہ کہا کہ نہیں، یہ رسیاں کھول دی جائیں. رسیاں کھولی گئیں، اس کے بعد امیر المومنین نے کہا کہ میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں اسلام سمجھانا چاہتا ہوں، اسلام سکھایا، اسلام بتایا. اور جب امیر المومنین نے اسلام سمجھایا تو اس کے بعد پھر جتنی بھی وہ مستورات تھیں، اب تاریخ نے یہ ضبط نہیں کیا، ضبط نہیں کیا، یا البتہ میری نگاہ سے نہیں گزرا کہ یہ لکھا گیا ہو امیر المومنین نے کس زبان میں اسلام پیش کیا، لیکن میرا دل یہی کہتا ہے کہ مولا نے ان کو ان کی زبان میں دین سمجھایا اور ان کو بتایا فارسی زبان میں، کیونکہ ان کی زبان فارسی تھی. اگر تاریخ میں یہ متعدد مقامات میں ملتا ہے کہ امیر المومنین نے یا دوسرے ائمہ نے مختلف زبانوں کے لوگوں سے ان کی زبان میں کلام کیا ہے، جو جیسا جس زبان میں کلام کرا، جس روانی سے سوال آتا تھا اسی روانی سے جواب جاتا تھا، ہمارے ائمہ نے ان کی زبان میں لوگوں سے کلام کیا ہے. یہ ایک اور میں بہرحال ایک واقعہ صرف اشارہ کروں گا. یمن میں جب پیغمبر اسلام نے کسی کو تبلیغ کے لیے بھیجا، 6 مہینے تبلیغ کے بعد واپس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں کسی کو بھی مسلمان نہیں کر سکا. پھر آپ نے کہا یا علی اب آپ کی باری ہے، آپ جائیے. اور جاتے ہیں ایک مشہور و معروف حدیث کہی جو ہم سب کی ذمہ داری، جو میں نے پہلے بھی ادھارن پیش کی ہے، کہ یا علی ہر اس چیز سے بہتر ہے ایک انسان کا آپ کے ہاتھ پہ ہدایت پا جانا، ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پہ سورج چمکتا ہے. بہت بڑی حدیث ہے، بہت بڑا مفہوم ہے. امیر المومنین گئے اور آپ نے جانے کے بعد ایک خطبہ دیا، اور آدھے سے زیادہ یمن کے لوگ اس ایک خطبے کی وجہ سے مسلمان ہو گئے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. پھر آپ نے اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی، فجر کے بعد ایک دوسرا خطبہ دیا، اور اس خطبے میں باقی جو لوگ رہ گئے تھے وہ بھی سب کے سب مسلمان ہو گئے. یہ 10 ہجرا میں ہے، اور اس کے بعد سب کے سب لوگ حج پہ گئے امیر المومنین کے ساتھ. اب دیکھیں اسلام پیش کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. البتہ یہاں پہ میں ایک بات کہتا چلوں کہ جب ایرانی افراد، یعنی ہمارے اجداد کہہ لیجیے، جب آئے ہیں برصغیر میں، تو اس وقت وہ فاتح تھے. فاتح کا مزاج اور ہوتا ہے اور ریفیوجی کا مزاج اور ہوتا ہے. اب ہم یہاں پہ کیونکہ قصبے معاش کے لیے آئے تھے، ہمارے مزاج کچھ اور تھے، اس لیے ہم لوگوں نے مقامی لوگوں کو اب تک اس طرح سے نہ ان پہ کام کیا، نہ ان کو تبلیغ کی، نہ ان کو اسلام سمجھایا. بلکہ شاید آپ میں سے بہت سوں کو برا لگے، لیکن حقیقت ہے، خصوصاً ہمارے ہیں یورپ میں دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ ہمارے اکثر جو بزرگ ہیں، جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میری گورے کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے، یعنی کوئی اشرف المخلوقات ہے جس کے ساتھ ہماری اپوائنٹمنٹ ہے. اور یہ آئندہ والے نسلوں کے اندر الحمد للہ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات گوروں کو نہیں سمجھتے، کہ گورے سے اپوائنٹمنٹ ہے تو یعنی زیادہ اہمیت ہے، یعنی اس کو ہم ضائع نہیں کر سکتے. اللہ کی ایک پوری تاریخ ہے جو مسلمانوں کی ان کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو جان نہیں چھڑایا جا سکتا. حضرت اب امیر المومنین نے جس طرح سے اسلام پیش کیا ہے، کوئی بھی امیر المومنین کی زبان سے جب اسلام سنے گا تو خود بخود اسلام کی طرف کھینچا چلا آئے گا. ہم نے اسلام کو اسی طرح پیش نہیں کیا، اس لیے ہم سے لوگ دور ہیں. اگر اسلام طالبان ہی کا اسلام ہو تو پھر سید الشہداء کا وہی جملہ نظر آئے گا ذہن میں کہ اذا بولعت الامت براء مثل یزید فعل الاسلام السلام، سب سے پہلے میں اسلام کو خدا حافظ کہوں گا، سید الشہداء فرماتے ہیں، یا گڈ بائے کہوں گا اسلام کو اگر اسلام کے رہنما، اسلام کے پیشوا کا نام یزید ہوگا. اگر اب یہ دور جو ہے وہ بڑا عجیب غریب دور، لیکن امیر المومنین نے اسلام پیش کیا. ایک خطبے کے اندر جتنے بھی یہ 500 سے زیادہ کنیزے تھے جناب شہربانوں کے ساتھ، وہ سارا کا سارا مجمع جتنی مشورات کا تھا سب ایک امیر المومنین کے خطبے میں سب مسلمان ہو گئے. ایک ہوتا ہے کہ بھئی قیدی ہے اس لیے مسلمان ہو گئے، ایک ہوتا ہے نہیں، انسان تسلیم کر رہا ہے اسلام کی، انسان کی عقل قبول کر رہی ہے اس استدلال کو جو اسلام امیر المومنین نے پیش کیا. الگ کیونکہ بات چھڑ گئی، اب ایک صرف سارا سی مثال اور دوں گا. پیغمبر اسلام نے سب صحابہ سے کہا تمہارے حصے میں ایک آدمی آیا، یہ سب کو ان کو سب کو مسلمان کرو. ان سب کو ایک آدمی مسلمان کرنا چاہتا ہے، کہا کہ جو مسلمان کر لے. بارہ کچھ صحابہ نے کوشش کی، ان سے مسلمان نہیں ہو سکے، اور جب مسلمان نہیں ہو رہے تو انہوں نے مارنا پیٹنا بھی شروع کر دیا. رسول خدا نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہا یا رسول خدا مسلمان نہیں ہوتا یہ. تو آپ نے کہا کہ تم ہٹ جاؤ، یا علی اب آپ کی باری ہے. امیر المومنین گئے، آپ دو زانو جس طرح ہم نماز میں بیٹھتے ہیں دو زانو زمین پہ رکھ کے بیٹھے، جس طرح سے وہ قیدی بنے بیٹھے تھے اسی طرح سے آپ بھی بیٹھے. کہا آؤ میں تمہیں اسلام پیش کرنا چاہتا ہوں، کس دین کے ہم ماننے والے ہیں. کہا یعنی یہ اخلاق جو آپ ہمیں پیش کر رہے ہیں یہ آپ کا ہے؟ کہا نہیں، یہ مجھے اسلام نے سکھایا ہے. کہا اگر یہی اسلام سکھاتا ہے تو پھر ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں جس اسلام کے آپ ماننے والے ہیں. جب میدان جنگ میں ہو تو شیر نظر آئے، لیکن جب قیدی کے سامنے بیٹھے تو اسی طرح سے بیٹھے جیسے وہ قیدی بیٹھا ہوا ہے. یہ اخلاق ہے میڈم، یہ ہمارے آئمہ علیہ السلام کا اخلاق. حضرت اب سیدہ سجاد اس زمانے میں آپ کی والدہ کا وہاں پہ بہرحال یہ جو قیدیوں کا جھرمٹ آیا پورا، 500 سے زیادہ قیدی تھے صرف جناب شہربانوں کی لکھی گئی، اور بھی شہزادیاں تھیں اور بھی مستورات تھیں بہت زیادہ. جناب امیر المومنین نے فوراً جملہ کہا اس وقت، کہا کہ یہ اسلام میں نے پیش کیا ہے، اس کے بعد وہ مسلمان ہوئی اور آپ نے ان کو ان کی زبان میں، اب ظاہر اس لیے بھی فیصلے کے لیے امیر المومنین کو بلایا گیا تھا کیونکہ زبان کا دوسروں کے لیے مسئلہ تھا، صرف امیر المومنین کے لیے مسئلہ نہیں تھا، وہ جس زبان میں جس سے بات کرتے تھے اس کی زبان میں اس سے بات کرتے تھے. آپ نے فیصلہ کیا، کہا اس مجمع میں جس کو چاہو میں تمہاری سے شادی کر دوں گا. امیر المومنین نے کہا. اب وہ شہزادی جناب شہربانو ان کی جو پہلی نکاح تھی تو سب سے آگے جو کھڑے تھے جناب سید الشہداء کھڑے تھے، تو آپ نے زبان حیا کی وجہ سے لبکشائی نہیں کی، اس وقت بالکل کچھ الفاظ ادا نہیں کیے، لیکن جو آپ کے یہاں رسم تھی شادی کی اجازت کی، تو آپ نے اپنے رومال سے ایک ہار کا بنایا اور کہا کہ رکھ دیا سامنے کا، کہ یہ اشارہ تھا امیر المومنین کے لیے. آپ نے امیر المومنین نے اپنی ابا اتاری اور فوراً اڑا دی، کہا اب یہ ہماری ناموس ہے. یہ جو الفاظ ہیں یہ انسان کو بتاتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ کوئی منسوب ہو جائے اہل بیت علیہ السلام سے، ان کا مقام کچھ اور ہو جایا کرتا ہے. منسوب ہے اگر خداوند متعال نے جو سب سے پاک و پاکیزہ مسورات تھی ان کو اپنے ائمہ علیہ السلام، اپنے نمائندگان، اپنے حجج یا حجت کی ماں بننے کے لیے انتخاب کیا. حتیٰ اگر عرب میں نہیں ملی تو ایران سے، ایران میں نہیں ملی تو ناردن افریقہ سے، وہاں سے نہیں تو بابے محمد السلام کی والدہ یورپ سے. یعنی آپ اندازہ لگائیے جو سب سے دنیا میں پاکیزہ خاتون تھی اس کا انتخاب کیا گیا ہے. اب سوچیے پاکیزگی کتنی ضروری ہے، طہارت یعنی تطہیر، انسان کے کردار کی، اخلاق کی اتنی پاکیزگی ضروری ہے. ہم دنیا کے اندر ایک عام سی چیز رکھتے ہیں تو ایک عام سے لفافے میں رکھ لیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس سونا رکھنے کے لیے ہوتا ہے تو پھر وہ عام نہیں، مخمل کے کسی باکس میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ سونا رکھنے کے لیے انسان نے انتخاب کیا. حضرات اب بہترین مائیں خدا نے انتخاب کی. حتیٰ اگر تاریخ میں ایک نمونہ پیش کر دوں، جناب سارا گورا رنگ بھی ہے، نبی کی بہن بھی ہیں، نبی کی بیٹی بھی ہیں، نبی کی زوجہ بھی ہیں، لیکن ان سے بہتر ایک دنیا میں خاتون موجود تھی، اس کا نام ہاجرہ تھا. خدا نے کہا نہیں، یہ نبی آخر الزمان کی ماں یہی بنے گی، یہی اسماعیل کی ماں بنے گی، اور اسی کی نسل سے، اسی کی ذریت سے آخر الزمان نبی آئیں گے. جناب سارا پہ فوقیت دی گئی کیونکہ ان کا کردار بلند تر تھا جناب سارا سلام اللہ علیہ سے. حضرت اتنا ضروری ہے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھنا. ہمارے استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے، بات ذہن میں آئی تو نوجوانوں کے لیے کرتے چلو، امیر کو ساتھ آ کرتے تھے، برخوردار اپنے کردار کو اتنا پاک رکھنا کہ کل اگر کوئی ذمہ داری یا مسئولیت دی جائے تو اس کو لیتے ہوئے شرماؤ مت. اتنا کردار پاک ہو کہ پھر انسان کوئی مسئولیت یہ نہ کہے کہ میں یہ نہیں قبول کر سکتا. حضرات اپنے آپ کو اتنا پاک رکھیں. اب یہ سید سجاد کی والدہ کی آمد ہے. جناب سید سجاد کی والدہ جناب شہربانو جب بیاہ کے آتی ہیں، جناب نے خود عقد پڑھا، اور ایک مرتبہ یہ جو آپ نے واقعات میں پڑھا ہوگا شیریں کا واقعہ، یہ تمیز ہے جناب شہربانو کی. سید الشہداء نے تعریف کی، کہا کہ یہ بہت خوبصورت ہے. شاید جناب شہربانو کے ذہن میں خطور کیا کہ سید الشہداء نے تعریف کی ہے کسی لہٰذا میرے دنیاوی غرض سے، تو آپ نے کہا یہ کنیز میں نے آپ کو ہبا کی، میں نے ہدیہ دی. آپ نے کہا کہ تم نے غلط مفہوم لیا ہے، میں نے اس کنیز کو آزاد کیا، پھر آپ نے بہترین ایک مومن سے اس کا عقد پڑھا. وہ سید الشہداء کی منتظر رہتی تھی، جب ایک مرتبہ سر سید الشہداء شام میں پہنچا تو اس نے استقبال کیا تھا. حضرت یہ تربیت ہے جس کے میں نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں سید سجاد کے متعلق. کیوں پیش کر رہا ہوں میں، آپ کے لیے مقدمہ بنا دوں کہ میں نے یہ واقعہ یہ انتخاب کیوں کیا اس طرح سے تاریخ کو. حضرت علماء نے، علماء علم تاریخ نے، مورخین نے، جو آخری دور کے مورخین ہیں، انہوں نے 14 معصومین کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک پنجتن کا دور ہے جو کہ دفاع از ولایت و امامت کا دور ہے. حضرت توجہ ہے میرے ساتھ سب کی. پہلا دور پنجتن کا دور ہے جو کہ ولایت اور امامت کے دفاع کا دور ہے، دفاع از ولایت و امامت کا دور. پیغمبر اسلام نے خود دعوت ذوالشیرہ میں ہی خود سے کہہ دیا جو میرے مقصد میں کام، اس میں کام آئے گا وہی میرا اخی ہوگا، میرا بھائی، میرا وسیع، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. اور یہاں تک کہ حجت الوداع کے بعد غدیر خم میں اعلان من کنت مولا فہد علی مولا، یعنی یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ پورا کا پورا دور ختم نبوت اور ابتدائے امامت و ولایت کا دور ہے، دفاع از ولایت کا دور ہے. جناب سیدہ سلام علیہا کا جو دور ہے وہ خود سے انتہائی مختصر دور، جو پیغمبر کے بعد 3 مہینے یا 6 مہینے، بہرحال اختلاف روایت، 75 دن یا 95 دن، یا کچھ نے 6 مہینے بھی لکھا. یہ بھی ولایت و امامت کے دفاع کا دور ہے. بی بی کا مطالبہ فدق کا مطالبہ نہیں تھا، بلکہ وہ خود سے ولایت اور امامت کا دفاع تھا، وہ ولایت و امامت کا دفاع ہے. خود امیر المومنین کا جو دفاع ہے 25 سال خاموشی ولایت و امامت کے دفاع کا دور ہے. کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا، اگر اشرح ہو تو میں تفصیل سے جاؤں، 3 مجالس میں میں پیش نہیں کر سکتا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، میں دلیل نہیں دے سکتا اپنی. یہ علماء نے لکھا آخری دور میں، اٹھا کے دیکھیے جو بعض کنٹمپرری ہمارے رائٹرز ہیں، بہت بڑے بڑے مورخین ہیں اخیراً، جو چند پچھلے 30-40 سال میں جن کی کتابیں آئی ہیں. اس کے بعد جو دور ہے امام حسن مصطفیٰ کا، وہ بھی ولایت اور امامت کے دفاع کا دور ہے. یہ جناب سید الشہداء کا دور ولایت اور امامت کے دفاع. حتیٰ آپ سے جب بیعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی مجھ جیسا میرا بابا علی، مجھ جیسا میرا بیٹا رضا، یعنی جس دن پہ بیعت کا دھبا لگانے کی کوشش کی جائے گی، ان سے امام علیہ السلام نے کہہ دیا کہ خبردار، یہ دھبا لگانے کی کوشش مت کرنا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، نہیں، مجھ جیسا جو بھی ہوگا وہ اس جیسے کی بات. اب یہ ولایت و امامت کے دفاع کا دور ہے، پنجتن کا دور ولایت و امامت کے دفاع کا دور ہے. حضرت اس کے بعد جو اگلا دور شروع ہوتا ہے وہ تربیت کا دور ہے، اور آخری دور ہے انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی. لیکن اب یہ دوسرا دور، میں نے اسی لیے تربیت کو عنوان قرار دیا. یہ جو امام سجاد سے لے کے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام تک ہے، یہ تربیت کا دور ہے. اللہم صلی علی محمد. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، سب نے لکھا ہے سید سجاد کی جو خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ آپ غلام خریدتے تھے، ان کو تربیت کرنے کے بعد آزاد کر دیتے تھے. یہ جو امام کے تربیت یافتہ غلام ہوتے تھے، معاشرے کے سب سے بہترین افراد ہوتے تھے. جس کا تربیت یافتہ غلام ایسا ہو، جس امام علیہ السلام کا ایک تربیت یافتہ ایسا آدمی کہ جو معاشرے میں جائے تو لوگ کہیں یہ محسوس ہوتا ہے سید سجاد کا غلام ہوگا. اب سوچیے اس امام کا اپنا مزاج کیا ہوگا، اس کا اپنا اخلاق کردار کیا ہوگا. تربیت کا دور ہے. امام سجاد علیہ السلام نے جو تربیت کی ہے نا، سینکڑوں کے حساب سے غلام تربیت کرتے تھے، آزاد کر دیتے تھے. یہ صرف نمونہ پیش کروں گا. ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، میں واقعہ سن رہا ہوں مجھے کیونکہ دلیل پیش کرنی ہے. ماہ مبارک رمضان شروع ہونے والا اور امام سجاد علیہ السلام حکم دیتے ہیں، کہا میرے سب غلاموں سے کہو سب کٹائے گی، ایک لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں، کیو میں کھڑے ہو جائیں، سب کھڑے ہو جاتے ہیں. کہا یاد ہے میں نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے پانی نہیں دیا تھا. کہا مولا مجھے بھول گیا تھا. کہا یاد دلا رہا ہوں، تم سے میں نے کام کہا تھا، تم نے کام نہیں کیا. غلطیاں امام نے جیسے نوٹ ڈاؤن کر رکھی ہوں، سب کو غلطیاں گنوا رہے ہیں. کہا تم سے اس دن یہ کام کہا تھا، سارے غلاموں سے ایک مرتبہ. دیکھیں تربیت کر رہے ہیں، سب غلاموں کو غلطیاں گنوا رہے ہیں. آپ کہیں گے غلطیاں گنوانے میں کون سی تربیت ہے، غور کیجئے گا امام کے جملے. جب سب غلاموں کو غلطیاں گنوا دی، کہا اب تم سب مجھ سے کہو کہ اے سید سجاد ہم آپ کے خطا کار ہیں، آپ کہیے کہ آپ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجیے، خدا آپ کی خطاؤں سے درگزر کرے گا. وہ جو خود معصوم ہو. نہیں حضرات میرے ساتھ، جو خود معصوم ہو وہ غلاموں کی تربیت کے لیے کہے کہ تم کہو کہ اے سید سجاد آپ ہم سے درگزر کر دیں خدا آپ سے درگزر کرے گا. یہ تربیت کر رہے ہیں اس انداز، یہ انداز معصوم جس کے ہاں خطا کی گنجائش نہیں ہے، صحاب و نسیان نہیں ہوتا، لیکن یہ انداز تربیت ہے. جب یہ عوام میں افراد جائیں گے تو اس طرح سے رہیں کہ ان کو عفو درگزر آتا ہو، انہیں معاف کرنا آتا ہو. یہ انداز ہے. دعا مشہور ہے میں سجاد علیہ السلام کی، اتنی دعائیں جتنی امیر المومنین کی ہیں کسی کی نہیں ہیں، لیکن اگر آپ آج کبھی بھی کبھی ذکر کرتے ہیں دعا کا تو فوراً ذہن میں سید سجاد آتے ہیں، فوراً ذہن میں ایک انسان کی سید سجاد. میں کل پیش کروں گا، لیکن آج یہ نہیں، یہ تربیت کا عجیب غریب انداز ہے امام علیہ السلام کا. ایک امام علیہ السلام کا غلام جس کے لیے امام کہتے ہیں، یعنی اب میں واقعات پیش کروں گا ایک دو تاکہ بات واضح ہو. امام علیہ السلام کسی کو چابک اٹھاتے ہیں، کہا تمہیں اندازہ نہیں ہوتا، کہا سید سجاد آپ آیت پڑھتے ہیں، یعنی امام نے مارنا نہیں تھا. کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، قرآن کی آیت پڑھی اس نے. کہا کہ خدا نے ایسے اپنے بندے بنائے ہیں جو اپنے غیظ و غضب پہ، اپنے غصے پہ قابو رکھتے ہیں اور خدا کے بندوں سے درگزر کر جاتے ہیں. امام نے کہا جا کیونکہ تو نے مجھے آیت سنائی ہے، جا میں نے تجھے آزاد کیا. یہ کیا مطلب ہے؟ امام کی تربیت کا نتیجہ تھا، وہ غلام جانتا تھا یہ آیتوں سے خوش ہوتے ہیں. اور کیا، یہ امام کی تربیت کا نتیجہ تھا. جیسے اس نے کہا مولا یہ آیت پڑھی، امام نے کہا ہاں تجھے کچھ آیات یاد ہے، جا میں نے تجھے آزاد کیا، یعنی بہانے سے آزاد کر رہے ہیں. یہ علیہ السلام جو غلام نے امام کے لیے وضو کا پانی تیار کیا، امام نے اس وجہ سے اس کو ایک پتہ ہے ان کا غلام کہیں دور دیکھتا کہ کوئی ایک کتے کی تربیت کر رہا، کتے کی تربیت نہیں کر رہا بلکہ اس کے لیے کھانا لے کے جاتا. امام نے پکڑ لیا اسے، اب پریشان ہوا کہ امام ناراض ہوں گے، نجس العین ہے، امام نے مجھے تربیت کی تھی کہ یہ نجس ہے جانور. جیسے کتے کو دیکھا، امام کو دیکھا، کہا کہ مولا میں چھپ کے کھانا لایا کرتا تھا. امام نے کہا مجھے تجھ پہ اور زیادہ مہربانی کرنے کا جی کرتا ہے، تو نے ایک بے زبان جانور کی اس طرح سے حفاظت کی ہے کہ اسے کھانا دیا کرتا ہے. دیکھیں جو ایک نجس العین جانور، لیکن کیونکہ مخلوق خدا ہے امام اس کے بھی کھانا کھلانے پہ راضی ہیں. یہ تربیت ہے سید سجاد کی، غلاموں کے انداز سے تربیت کر رہے ہیں. اٹھا کے دیکھیے تاریخ جس طرح سے امام سجاد نے تربیت کی ہے، تاریخ میں ایسے نمونے نہیں ملتے. جہاں امام علیہ السلام مختلف انداز سے غلاموں کو تربیت کرتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ اب تم جا کے معاشرے میں رہو. اور بہت سے ایسے افراد جو امام کی تربیت سے فیضیاب ہو کے معاشرے کے بہترین افراد. حضرات امام کا غلام ہے، ایک ایسا غلام جس کا رنگ سیاہ ہے، بہت موٹے موٹے ہونٹ ہیں اور دیکھنے میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی غیر تعلیم یافتہ حبشی غلام ہے. لیکن لوگوں کو اندازہ نہیں ہے انسان ایسے ہی افراد کی تربیت کرنے کے بعد انہیں مستجاب الدعوات بنا دے. مستجاب الدعوات سمجھتے ہیں، یعنی جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، جس کی کوئی دعا رد نہ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں مستجاب الدعوات. ہاں صرف یہ سننے میں بات آتی ہے، دیکھنے میں نہیں آتا. علماء میں بہت کم ایسے ملیں گے جو مستجاب الدعوات ہوں، بہت کم سے مراد میری ہے علماء. جب میں کہتا ہوں میری مراد ہوتی ہے فقہا، علماء، بزرگ علماء. واقعی بہت کم ملیں گے آپ کو. ہماری غذاؤں کے اندر نہ جانے ہم کیا کچھ کھا رہے ہیں جس وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اگر میں واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں تربیت جناب سید سجاد کا، ایک حبشی غلام ہے، مدینے والوں میں نہ جانے کتنے گناہ کیے کہ مدینے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہاں پہ قحط پڑ گیا. قحط سمجھتے نا، جہاں بارش نہیں ہوتی، بارش نہیں برس رہی، جہاں پہ بارش نہ برسے سمجھ لیں خدا خدا کے غضب کی ایک علامت ہے. آپ کے یہاں نارتھ امریکہ میں یا اسپیشلی آپ کے یونائٹیڈ اسٹیٹس میں آپ کے ذہن میں کوئی شہر ہے ایسا جہاں پہ کئی برسوں سے بارش نہیں ہوئی؟ میں آپ کو اسے گنوا دیتا ہوں، ذہن میں یاد رکھیے گا، جا کے پتا کر لیجئے میں سچ کہہ رہا ہوں یا غلط. لاس ویگس میں کافی مدتوں سے بارش نہیں ہوئی. جوئے کا جو اڈا بن جائے تو پھر وہاں رحمت الہی اٹھ جاتی ہے، جو ہر برائی سے منسوب ہو. پچھلے 16-17 سال سے وہاں بارش نہیں ہوئی ہے. وہاں سے سارے گولف کورٹ اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ سب آرٹیفیشل ہیں، پانی پہ چل رہے ہیں. اب تصور کیجئے مدینے میں، مدینۃ النبی، جہاں قبر پیغمبر اسلام ہو، قبر مطہر پیغمبر اسلام ہو، وہاں پہ بارش نہیں ہو رہی. نہ جانے خدا مدینے والوں سے کتنا ناراض ہے کہ مدینے پہ بارش نہیں ہو رہی. اب لوگ کہہ رہے ہیں پروردگارا یہ تیرے نبی کا شہر ہے اسی لیے ہم پہ رحم فرما دے، دعائیں مانگ رہے ہیں، سب مسجد نبوی میں جمع ہے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا اتنے میں غلام آیا کہیں سے اور وہ آنے کے بعد اسی مجمع میں بیٹھ گیا. حضرت توجہ ہے میرے ساتھ. اسی مجمع کے اندر وہ غلام آیا اور آنے کے بعد بیٹھ گیا جہاں پہ سب پریشان ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ پروردگارا بارش ہو جائے. وہ راوی کہتا ہے میں گیا اس غلام سے قریب جا کے بیٹھ گیا، اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کہا پروردگارا تجھے اس کا واسطہ جس کا میں غلام ہوں، مدینے والوں پہ بارش نازل فرما دے. راوی کہتا ہے اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ نیچے آتے دیکھا بارش برسنے لگی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کی دعا قبول ہوئی ہے. بڑی خاموشی سے اٹھا اور ایک مرتبہ مجمع سے نکلنے لگا. راوی کہتا ہے کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ دعا اس کی قبول ہوئی ہے، اب میں اس کے پیچھے چلنے لگا، معلوم تو ہو غلام کس کا ہے. کہ چلتے چلتے وہ اسی محلہ بنی ہاشم میں پہنچا اور اس گھر میں گیا جہاں سید سجاد رہتے تھے. تو اس دن تو بارش برس رہی تھی، میں بہت متاثر تھا، میں نے کہا کسی اور دن جاؤں گا. گیا میں اسی سخی ابن سخی کے پاس، کریم ابن کریم کے پاس. کہا مولا اگر کچھ مانگو عطا کریں گے؟ کہا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا آپ کو غلام چاہیے. مولا نے کہا سب غلاموں کو حکم دے دو آ جائیں. سب لائن سے کھڑے ہو گئے. کہا مولا جو غلام مجھے چاہیے وہ نہیں ہے. کہا بلاؤ کون سا؟ وہ چھپتا پھر رہا تھا، وہ مستجاب الدعوات. امام کا غلام مستجاب الدعوات ہے جس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. کہا مولا جو مجھے غلام چاہیے وہ نہیں آیا. کہا بلاؤ سے کیوں نہیں آتا؟ کہا مولا یہی غلام چاہیے. امام نے کہا یہ غلام تمہارا ہوا. راوی کہتا کہ اس نے ہاتھوں کو بلند کیا تھا پروردگارا تو جانتا ہے میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا سید سجاد کے در پہ رہوں گا، یا تو تم میری قسم کو پورا کر دے یا پھر مجھے موت دے دے. راوی کہتا کہ جیسے اس نے ہاتھوں کو بلند کیا ایک مرتبہ زمین پہ گرا، جب دیکھا تو وہ مر چکا تھا. یا مجھے بعد میں پتا چلا وہ مستجاب الدعوات تھا، جس غلام کو میں حاصل کرنا چاہتا تھا وہ سید سجاد کا تربیت یافتہ تھا. حضرت جس کے غلام ایسے ہوں اس امام کی تربیت کا اندازہ لگائیے، اس کی عصمت کا، اس کے مقام کا اندازہ لگائیے. امام علیہ السلام نے کچھ غلاموں کا ایسا تربیت کیا کہ ان کی دعائیں مستجاب ہوتی تھیں. اب سوچیں وہ سید سجاد جس کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ ہو. مجھے 93 میں ظاہراً میں نے ایک آرٹیکل دیکھا تھا، یا اس سے بھی پہلے 92 یا 93 میں، ہمارے ہاں جو سب سے اچھا اخبار مانا جاتا ہے دا گارڈین، انگلش کے حساب سے اس کی انگلش بہت درجے کی پائے کی مانی جاتی ہے اور سب سے زیادہ چھپنے والا دا گارڈین اخبار ہے. اسی اخبار میں ایک آرٹیکل چھپا تھا، ایک آدمی، ایک صحافی، ایک جرنلسٹ تھا، اس کو کسی آدمی نے صحیفہ سجادیہ، ولیم چٹی کا ترجمہ ہے انگلش میں، وہ ولیم چٹی کا ترجمہ تحفے میں دیا، کہا یہ کتاب پڑھو. اس نے اس کے بعد آرٹیکل کتاب میں لکھا، اس نے دا گارڈین میں لکھا اس اخبار میں، اس نے کہا کہ مجھے پچھلے دنوں کسی آدمی نے کتاب دی سامز آف اسلام کے نام سے، صحیفہ سجادیہ کا انگلش ترجمہ سامز آف اسلام. کیا میں نے اس سامز آف اسلام کو پڑھنا شروع کیا، میرے تعجب میں اضافہ ہوا جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ ان دعاؤں کا پڑھنے والا، ان دعاؤں کو ادا کرنے والا 1400 سال پہلے دنیا سے جا چکا ہے. اور میرا تعجب اور زیادہ بڑھ گیا جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ دعائیں اس آدمی نے ایک قید کے دوران زنجیروں میں اور گلے میں توق کے ساتھ ادا کی ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی زنجیروں میں ہو، قید میں ہو، لیکن اس کا خدا کے ساتھ رابطہ اتنا قوی ہو کہ جب وہ دعائیں مانگے تو اس کے کسی جگہ پہ کمزوری اور جھول نظر نہ آتا ہو. حضرات اپنے اعصاب پہ اتنا انسان کا قابو ہو، اسی کو کہا جاتا ہے سید الساجدین زین العابدین. محمد اسی لیے امام ہے زین العابدین، تمام عبادت کرنے والوں کی زینت. جہاں پہ انسان کو اپنے آسا پہ اتنا قابو، اتنا قابو کہ جہاں پہ قید ہو لیکن اس کو اپنے خدا سے ارتباط کے اندر کمزوری نہ ہو. حضرات اگر چند میں جملے پیش کروں دعا کے سننا پسند کریں گے؟ امام علیہ السلام نے دیکھیں امام کے خطبوں پہ پابندی تھی، امام کے تقریر پہ پابندی تھی، تبلیغ پہ پابندی تھی، لیکن دعا پہ تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. حضرات توجہ کیجئے گا، ایک قیدی ہے خطبہ نہیں دے سکتے، تم تبلیغ نہیں کر سکتے، تم آیات نہیں لوگوں کو سنا سکتے، تم حدیث نہیں سنا سکتے، اچھا دعاؤں پہ تو پابندی تم نہیں لگا سکتے؟ کیا انداز ہے امام علیہ السلام کا؟ جس امام پہ پابندی تھی کہ تم خطبے نہیں دے سکتے، امام علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کیا تھا، پروردگارا تیری میں کس طرح سے تعریف کروں؟ میں نے کہا سجاد، امام موسیٰ علیہ السلام کے دعا کا جملہ بار بار مجھے ذہن میں آتا ہے، بہت عجیب غریب جملہ ہے، حضرات ہر پوزیٹو سے، ہر نیگیٹو سے پوزیٹو تلاش کرنا۔ حضرات میں ایک مثال دینا چاہوں گا، سب کی توجہ میرے ساتھ رہے، ہر نیگیٹو سے پوزیٹو نکالنا، کبھی بھی نیگیٹو نہ لیں ہمیشہ۔ میں تو امریکہ میں رہتا ہوں، میں دین پہ عمل کہاں کر سکتا ہوں، یہ انتہائی پست اور بہت ہی نیگیٹو سوچ ہے، انتہائی منفی سوچ ہے۔ نہیں، یہاں زیادہ آزادی ہے مسلمان ممالک سے، جو یہاں پہ عمل نہ کرے اس کو واقع سزا ملنی چاہیے۔ یہاں پہ بھی لگے تو اگر دین پہ عمل نہیں کرے گا تو تجھے کہاں کہ خدا کے یہاں تجھے بھیجا جائے؟ واقع کہاں پہ جائے گا انسان؟ دین پہ عمل کرنے کے بہانے لوگ ایک لاکھ نکال لیں گے نہ عمل کرنے کے۔ ارادہ دیکھیے گا، قید ہے امام سجاد، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، سب سے زیادہ قید امام ہفتل نے گزاری ہے، بنا بر روایت 14 سال، بنا بر روایت 24 سال، کچھ نے 28 سال بھی لکھی ہے، لیکن 14 سال کچھ نے لکھا مسلسل قید ہے۔ 35 برس امام کا دور امامت ہے، جس میں سے آدھے سے زیادہ دور امامت قید میں گزرا ہے، لیکن امام شکایت نہیں کرتے، جس کے صدقے میں کائنات خلق کی گئی ہو، جو حجت خدا ہو، جس کی وجہ سے رحمتیں نازل ہوتی ہوں، وہ شکایت نہیں کرتے، کہتے پروردگارہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، میں نے تو اسے تنہائی مانگی تھی، پروان ہو جاؤں، یعنی پروردگارہ کیسے تیرا شکر ادا کروں، میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی، تو نے مجھے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور ہے، نہ سوائے میرے کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر، اتنی یہ انداز، شکایت نہیں ہے، سید سجاد شکایت نہیں کرتے۔ حضرات آج بڑی سے بڑی حکومت بنانے والے سے پوچھ لیجیے، شکایت کرے گا؟ امامت کیا ہے، ولایت کیا ہے؟ امام کا جب ایک دور امامت شروع ہوتا ہے، دور ولایت شروع ہوتا ہے، وہ امام کی ولایت ہے، حکومت ہے اس میں۔ حضرات آج بڑے سے بڑے کسی سیاستدان کو لے آئیے، ارے میں جب جس دور میں آیا تو وہاں پہ ملک میں خانہ جنگی کا دور تھا، خزانے خالی تھے، نہیں سننے میں آتے؟ شکر شاید آپ لوگوں کے نہیں سنے ہوں گے، ہمیں تو بہت سننے میں آتے ہیں۔ جب میں آیا تو خلف اشاری تھی، پچھلے حکمران نے یہ کر دیا تھا، ایسا ہو گیا تھا، ویسا ہو گیا تھا، اور اگر کوئی عصر عاشور میں امامت کو سنبھالے، نہیں حضرات میرے ساتھ، اس سے زیادہ سخت وقت تاریخ میں کبھی نہیں آ سکتا انسانیت پہ، اور کوئی عصر عاشور میں کہے ولایت کا دور، اے سید سجاد آپ کی ولایت کا دور شروع ہوتا ہے، آپ کی امامت کا دور شروع ہوتا ہے، اس کے یہاں حرف شکایت نہ ہو، یہ نہ کہے خزانے خالی تھے، ارے غربت اور فقر، قید جہاں کھانے کو ملا ہے، یہاں پہ خود امام سجاد کے جملے ہیں کہ مسلسل قید میں یہ عالم تھا، پھوپھیوں کو کبھی اتنا نہیں ملا کہ پیٹ بھر کے کھا سکیں، میری بہنوں کو اور پھوپھیوں کو کبھی اتنا نہیں ملا کہ پیٹ بھر سکیں، اپنا بھوک باقی رہا کرتی تھی، اتنی سختی ہو، اور اس دور میں کبھی حرف شکایت زبان پہ نہ آئے۔ امام علیہ السلام کے الفاظ دیکھیے، اس دور میں جہاں پہ عصر عاشور میں امامت ولایت سنبھال رہے ہیں، کیا انداز ہے؟ پروردگارا تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، پروردگارا تمام حمد و ثنا تیرے لیے ہیں، پروردگارا تیرا لاکھوں درود و سلام نازل و محمد اور ان کی آل پہ، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ یہ انداز آپ کو کہیں اور ملے گا سوائے سید سجاد کے؟ اسی لیے یہ ہے زین العابدین، یہ ہے زین العابدین۔ میرا تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں فخر کرتے ہیں، نہیں، سید سجاد فخر نہیں کرتے، جس پہ عبادت فخر کرے اسے کہتے ہیں زین العابدین۔ حضرات میں اور آپ سجدہ کرتے ہیں، میں کہتے ہیں ساجد، امام ساجد نہیں ہے، سید الساجدین ہے، تمام سجدہ کرنے والوں کے سردار، امام کا نام ہے سجاد، ساجد نہیں، سجاد، سجاد، ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو، سجاد کہتے ہیں کثرت سے سجدہ کرنے والے کو، فعال کے وزن پہ ہے۔ حضرت پیش کروں کر سننا چاہیں گے؟ اللہم صل علی محمد والے محمد۔ حضرت ساجد اسے کہا جاتا ہے کہ جو سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرے، اور سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدے کی زمین منتظر رہے۔ ایک سجدہ مجھ پہ بھی کرتے تاکہ میں کہہ سکوں سجاد نے مجھ پہ سجدہ کیا تھا۔ پیغمبر صاحب فرماتے ہیں روز قیامت زمین گواہی دے گی، پروردگارا فلاں بندے نے مجھ پہ عبادت کی تھی، فلاں نے مجھ پہ سجدہ کیا تھا، زمین گواہی دے گی، لیکن میں کہوں گا کہ کوئی ایسا سجاد دکھاؤ، کوئی ایسا سجدے کرنے والا دکھاؤ جو کربلا سے لے کے دمشق تک ہر قید و زندان کے اندر ایسے سجدے کرے کہ زندان کے پروردگارا تو نے کیسے انسان کو خلق کیا ہے اس حالت میں جہاں گلے میں خاردار توق ہو، زنجیریں ہوں، اس کے باوجود بھی اس انداز سے سجدہ کرے کہ زندان کہے اگر سجدہ کرنے کا حق تھا تو اسی کو تھا، عبادت کا حق تھا تو اسی کو تھا. امام کے لیے جملے ملتے ہیں کہ در و دیوار سے عبادت کی تسبیح کی آواز آتی تھی، جب امام کہتے تھے نا سبحان اللہ تو دیوار لبیک کہتی تھی، وہ بھی کہتی تھی سبحان اللہ. کوئی ایسا امام؟ امام کہتے تھے اللہ اکبر، ایک مرتبہ آسمان سے لبیک کی آواز آتی تھی، تمام کی تمام مخلوقات کہتی تھی اللہ اکبر. اسی لیے کہتے ہیں زین العابدین سید الساجدین. پروردگار کس شخصیت کے ہم ماننے والے ہیں؟ ہمارے ہاں کوتاہیاں زیادہ ملیں گی. حضرت میرا انداز مختلف ہے، مجھے نہیں معلوم آپ لوگ یوز ٹو ہیں ایسے سننے کے لیے، میں اپنے انداز سے پڑھتا ہوں، مجھے پرواہ نہیں ہوتی، مجمع میرے ساتھ ہے نہیں، میں اپنا پڑھتا رہتا ہوں چاہے 2000 سننے والے ہیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے اپنے مطالب ہوتے ہیں، میں اپنے انداز سے اپنے خاص انداز سے چلتا ہوں. میں دوسروں کی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نہ کاپی کروں اور نہ ہی میں الفاظ کو، لفاظی کی میری نہ عادت ہے نہ شوق. میں مطالب کو دیکھا کرتا ہوں، اپنے مطالب لیتا ہوں، اس کو چلتا رہتا ہوں. میں دیکھ لیتا ہوں جیسا مجمع ہے اس کے حساب سے اپنے اپنے مطالب کو ڈھالتا رہتا ہوں. تو آپ میرے ساتھ رہیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. میں مطالب پیش کرنا چاہوں گا، امام کی زندگی کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. حضرات ہم ایسے ائمہ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. خمینی کہتے ہیں کہ امام مفتخرین کے از علی تھا مہدی دوازہ امام امامان ما حسن، امام یعنی ان کی اپنی وصیت میں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں فخر ہے دنیا کے پاس ایک ایسا امام نہیں، ہمارے پاس ایسے 12 امام ہیں. 12 امام، علی جیسے 12 امام ہیں ہمارے پاس. پھر دوسرے مقام پہ کہتے ہیں ہمیں فخر ہے کہ نہج البلاغہ ہماری کتاب ہے، ہمیں فخر ہے کہ صحیفہ سجادیہ ہماری کتاب ہے. دنیا کے پاس صرف قرآن ہے، لیکن قرآن کے بعد ہمارے پاس نہج البلاغہ، ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ. حضرت کبھی کھول کے دیکھیں کیا لکھا ہے، بہت عجیب غریب دعائیں ہیں. حضرت امام کے ایک دعا کے جملے میں نے کہا تھا پیش کرنا چاہوں گا، ایک اور دعا کے اس سے پہلے جملے پیش کروں گا. آج ایک سائنس کا بہت بڑا مسئلہ حل ہوا ہے کہ بہت تحقیقات کی جا رہی تھی، آپ کو جو پچھلے الغدیر میں سن رہے تھے اس سے آگے بات کو بڑھاتے ہوئے، 70s میں 80s میں بہت تحقیقات کی گئیں کہ زمین، یہ سمندر اگر دیکھا جائے تو سمندر میں بعض اتنے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں جتنے زمین پہ بھی نہیں ہیں، بہت گہرا ہے بعض مقامات پہ، اٹلانٹک اور پیسیفک اوشن جو ہے بہت گہرا ہے اوکیانوس. حضرات انہوں نے تحقیقات کی کہ بہت سی ایسی مچھلیاں ہیں جو سمندر کی گہرائی میں چھوٹی ہیں، اگر وہ اوپر آنا چاہیں تو سمندر کی لہریں ان کو ہلاک کر دیں، تباہ کر دیں، وہ اوپر نہیں آتی. تو تحقیق کی گئی کہ وہ وہاں پہ آکسیجن کہاں سے لیتی ہیں، وہ کیسے، اس پہ تحقیق کی گئی. ایک اور سجاد کے ساتھ دعا کے جملے دیکھیے، ایک دعا ہے کہتے ہیں پروردگار تعریف اس خدا کی کہ جس نے سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیوں کو وہاں پہ ہوا دی ہے جہاں سے وہ اوپر نہیں آ سکتی. اس وقت 1400 سال پہلے جب ابھی ڈسکور ہی نہیں کیا گیا، یہ دریافت ہی نہیں ہوا کہ کچھ مچھلیاں اوپر نہیں آ سکتی. یہ ہم کہتے ہیں تعریف اس خدا کی کہ اس نے ان مچھلیوں کو وہاں پہ ہوا پہنچائی ہے جو اوپر نہیں آ سکتی تھی. پھر کہا اس کے پہ تحقیقات ہیں کیسے، میں نہیں جانا چاہتا اس طرح. اللہ دوسرے مقام پہ امام حسن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تعریف اس خدا کی کہ جو نور کے وزن کو بھی جانتا ہے اور جو ظلمت کے وزن کو بھی جانتا ہے، ویٹ آف لائٹ کو بھی جانتا ہے اور ویٹ آف ڈارکنیس کو. ابھی تک یعنی بھی بہت، یعنی آپ کا یہ کیلیفورنیا امریکہ اس کو کہا جاتا ہے، بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے، پوری دنیا میں 50% زیادہ ریسرچ صرف یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوتی ہے آپ کی. انہوں نے باقاعدہ پیمانہ دریافت کیا جو باقاعدہ لائٹ کے ویٹ کو تولتا ہے، لیکن ابھی تک ان کے پاس بھی کوئی پیمانہ دریافت نہیں ہوا. اور اس پہ اب باقاعدہ تحقیقات شروع ہوئی ہیں کہ جنہیں ڈارکنیس کا بھی ویٹ ہوتا ہے اور اس کو تولنے کا کوئی پیمانہ ہونا چاہیے. مجھے باقاعدہ کسی نے کیلیفورنیا میں ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے بتایا، میں کہیں مجلس پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا مولانا یہ بات صحیح ہے. اس کے بعد سے میری ہمت اور زیادہ بڑھ گئی. انہیں امام کے جملے پہ شک نہیں تھا، لوگوں کی جہالت کے اوپر یقین تھا. امام کے جملے پہ شک کوئی کرے تو اس کا وہ خود مشکوک ہے بیچارہ. دنیا بھی اتنی آگے پہنچی نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کے جملے کو سمجھ سکے. نور کے وزن کو پروردگارا تعریف تیری کہ تو نور کے وزن کو بھی جانتا ہے، تو ظلمت کے وزن کو بھی جانتا ہے. اور ہم ایسے آئمہ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کے دور میں لوگ جیسے آج ہر دور میں رہا کرتے ہیں، کوئی ان سے سیکھنے والا نہیں تھا. اللہ جو میں پیش کرنا چاہتا نا، مناجات ہیں امام کی، اگر وہ اٹھا کے دیکھیں، ایک مناجات، یعنی مناجات مختلف مناجات ہیں، ان میں سے ایک مناجات کا ٹائٹل یہ ہے جو امام کے معصوم بیٹے نے ٹائٹل دیا ہے کہ ہمارے بابا جب یہ ان کی مناجات، ان کی دعائیں جو خدا سے گفتگو میں لذت حاصل کرتے ہیں. اللہ اگر سمجھ میں آئے تو بہت ہی عجیب بکری جملہ ہے، میں اس کو وضاحت کروں گا. اگر سمجھنا چاہے تو میں سمجھاؤں. اگر دیکھیں میں اور آپ عبادت کرتے ہیں، ہمیں لذت نہیں آتی، برڈن ہوتا ہمارے اکثر لوگوں کے لیے عبادت جو ہے. اب یہ بات کا تو شب قدر کے اندر صرف یہ کہ چلیں گناہ معاف ہو جائیں گے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. میرے ایک دوست یہاں تک کہہ رہے تھے، کہنے لگے کہ میں تو یقین مانے وہ جو دعا جوشنا کبیر جب آخر میں رات کو پوری رات عبادت 100 رکعت کے نماز کے بعد ساری دعائیں پڑھا پڑھو کے جب جوشنا کبیر شروع کرتا ہوں تو خلصنا من النار یا رب کے بجائے دعا کہ پروردگارہ میں نار یعنی جہنم سے خلاص کر، دور رکھ، خلصنا من دعا یا رب نکلتا ہے. پروردگارہ دعاؤں سے محفوظ رکھ، اتنی دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے. یہ ہمارا مزاج ہے، ہمارے لیے برڈن ہے، ہمارے لیے بوجھ ہے. امام کہتے ہیں پروردگارہ ایک ایسا لہجہ، ایک ایسا وقت آتا ہے جہاں پہ عبادت کرنے والا عبادت میں لذت حاصل کرنے لگتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اگر پیش کروں جو علماء نے عرفان ہے، جو عرفان اس کی تفسیر پیش کی ہے، وہ کہتے ہیں جب انسان کسی کے محبت کرتا نا کسی سے، اس کی کمپنی انسان انجوائے کرتا ہے، وہ کہتا ہے جتنی لمبی ہوتی چلی جائے یہ، جس سے انسان بہت زیادہ محسوس کرے ہاں یہ واقعا کوئی جس سے انسان محبت کرے. صرف دنیا میں محبت مت لیجئے گا، خدا رسول کا واسطہ، ہمارے رہنے سے وہ ایک ہی محبت ہے، نہیں نہیں، جس سے انسان انسیت حاصل کرے، اس سے مانوس ہو جائے. کہتا نہیں اس سے جتنا زیادہ میرا وقت گزرے، میں بہت سے اساتید، بہت سے بزرگ علماء، ان کے ساتھ مجھے بیٹھنا پسند تھا. انسان چاہتا ہے یہ آدھا گھنٹہ نہیں، یہ 2-3 گھنٹے ہو جائے یہ مدت. انسان لذت حاصل کرنے لگتا ہے اسی کمپنی سے. کہا کہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں خدا کی جب کمپنی میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب خدا کے ساتھ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں لذت حاصل ہونے لگتی ہے، پھر وہ خدا کے بارگاہ سے اٹھنا نہیں چاہتے. کہتے ہیں پروردگارہ یہ جو لذت مجھے حاصل ہو رہی ہے عبادت سے، یہ بڑھتی چلی جائے. کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو لذت حاصل کرتے ہیں خدا سے تنہائی میں، ان کی مناجات. بارگاہ الہی میں لذت. کبھی ایسا بھی کوشش کیجئے کہ آپ کو لذت محسوس ہو، بوجھل نہ محسوس ہو. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب تنہائی ہو. دیکھیں کچھ دعائیں ہیں اور کہتے ہیں کچھ مناجات. مناجات نجوا سے نکلا ہے. مناجات کہا جاتا ہے جہاں پہ وسپر کرتے ہیں نا، سرگوشی، اسے کہا جاتا ہے مناجات. جہاں پہ انسان خدا سے بالکل تنہائی میں بیٹھا ہو وہاں سرگوشی کی جاتی ہے، وہاں چیخا نہیں جاتا، الحاح نہیں ہے، الحاح الملحین نہیں، وہاں چیختا نہیں ہے انسان، وہاں بڑی آرام سے سرگوشی کرتا ہے. پروردگارہ اب میں ہوں یا تو ہے. بس میں نے آپ کی ذہنوں کو تمام کیا، کیونکہ میں جانتا ہوں میں نے موضوع بڑا خوش انتخاب کر لیا ہے، اور اس کو نبھانا بھی اور آپ کو ساتھ میں رکھنا بڑا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضرات، جو حضرات غدیر میں آ رہے تھے ان سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جمعے میں، میرے ذہن میں نہیں رہا تھا آج حضرت اکبر علیہ السلام سے متعلق جو ہے مسائل پیش کروں گا، تو مجھے ریمائنڈر دیا گیا اور مجھے بالکل ذہن سے اتر گیا تھا. انشاءاللہ آنے والے دونوں شبوں میں امام سجاد کے سر مسائل پیش کروں گا. آج بھی میرے ذہن میں امام سجاد ہی کے تھے. مصاحب کی کمی نہیں ہے، مقاتل کے دیکھنے کی ضرورت ہے. میں نے ایک مرتبہ لندن میں ایام فاطمیہ کا اشرح پڑھا تھا، تو 10 دن کم از کم اس میں 8 مجالس بی بی کے، اور جو جانتے ہیں میں مصاحب تھوڑا تولانے پڑتا ہوں، صرف بی بی کے مصاحب پڑھے تھے. اتنے مصاحب ہیں، مقاتل زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے. مصاحب کی کمی نہیں ہے. جہاں اما کے فضائل بہت زیادہ ہیں وہاں مصاحب بھی بہت زیادہ ہیں. مصاحب بہت زیادہ، بہت مصاحب چلے گئے. اگر یہ تینوں شبے صرف سجاد کے مصاحب پڑھتا تو پڑھ سکتا تھا، اور میں بھی پڑھ سکتا ہوں. لیکن حضرات، امام سجاد علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت تھی اپنے بھائی جناب علی اکبر علیہ السلام سے، بہت زیادہ. کیوں؟ جس کی محبت، جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کا لگاؤ صرف خدا کے لیے ہو، اس کی اپنے بھائی سے محبت صرف بھائی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. امام سجاد کی جناب علی اکبر سے محبت صرف بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، نہیں تو پھر اس کی حد و حدود ہوتی. بے انتہا محبت ہے. جتنی ایک باپ کو محبت ہوتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ سید الشہداء کو جناب اکبر سے محبت ہے، کئی گنا زیادہ. میں پیش کروں گا، دلیل دوں گا آپ کو. جناب سید الشہداء جناب اکبر کو جب بھیجتے ہیں تو اس وقت ایک جملہ کہتے ہیں اللہم شہد علی ہؤلاء القوم، پروردگارہ تو گواہ رہنا، میں نے اس جوان کو اس قوم کی طرف بھیجا ہے، اشبہ الناس بنبیک، جو تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے، بہت زیادہ مشابہ، کس چیز میں؟ خلقن و خلقن و منطقن. اگر صرف صورت ملتی ہوتی تو یہ کافی نہیں تھا، صرف صورت، ہاں یہ بھی بہت بڑا فیض، بہت بڑا خدا کا کرم ہے کہ جناب اکبر پیغمبر کی شکل و صورت میں شباہت ہے، پیغمبر جیسے ہیں، بہت بڑا کمال ہے کہ پیغمبر جیسا کوئی بالکل محسوس ہو. لیکن سید الشہداء کہتے ہیں نہیں، خلقن صرف صورت میں پیغمبر جیسے نہیں ہے، اگر صرف صورت میں پیغمبر جیسے ہوتے تو یہ اتنی بڑی تعریف نہ ہوتی. پیغمبر جناب سید الشہداء نے تین چیزوں کو شمار کیا، خلقن و خلقن و منطقن، اشبہ الناس برسول کا خلقن و خلقن و منطقن. پروردگارا جو شکل و صورت میں بھی تیرے نبی جیسا ہے، جو رفتار میں کردار میں بھی تیرے نبی جیسا ہے، اور گفتار میں اور بولنے میں بھی تیرے نبی جیسا ہے، یہ کمال ہے جناب اکبر علیہ السلام کا. صرف صورت اور شکل نہیں ہے پیغمبر جیسی، کردار میں پیغمبر سے سب سے زیادہ مشابہ ہیں. یہ سید الشہداء کا جملہ، کسی عالم دین کا نہیں، ورنہ ایک عالم دین بھی لکھتا اپنی عقیدت لکھتا، معصوم جب کہے تو وہ حقیقت ہوتی ہے. اب سوچیں جناب اکبر کا مقام کیا ہوگا، کردار میں پیغمبر سے بہت زیادہ مشابہ. کیا چیز مشابہ تھی پیغمبر سے؟ سخاوت، علم، شجاعت، ہر چیز میں پیغمبر سے بہت زیادہ مشابہ تھے. اس دور میں گھر میں آگ جلائی جاتی تھی تاکہ دھواں اٹھے، اگر مہمان کو دعوت دینا اگر دھواں اٹھ رہا تو مہمان آتا تھا. کچھ لوگ ہفتے میں ایک مرتبہ گھر میں آگ جلاتے تھے تاکہ دھواں اٹھ رہا اگر کوئی پردیسی ہے گھر پہ آ جائے گا دستک دے گا. روایت کے الفاظ ہیں جناب علی اکبر مسلسل گھر میں آگ جلائے رکھتے تھے، اگر کوئی بھی گزرتا ہوا محسوس کرے مجھے کھانے کی ضرورت ہے دستک دے اور اندر آ سکتا ہے. یہ سخاوت ہے جناب علی اکبر. حضرات میں پوری شہادت تو نہیں پڑھ سکوں گا لیکن ایک جملہ پیش کروں گا جناب علی اکبر سے متعلق. جناب سید سجاد سے ملنے آئے ہیں، آخری ودا ہے. علماء نے لکھا ہے جناب علی اکبر کی چار ودائیاں ہیں، ایک خود اپنے بابا سید الشہداء سے، ایک پھپھی جناب زینب سے، ایک ماں جناب لیلہ سے، ایک امام زین العابدین علیہ السلام سے. جب بابا سے کہا بابا مجھے اجازت ہے، کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، ماں سے اور پھپھی سے بھائی سے اجازت لو، آئے. علماء میں اختلاف ہے جناب لیلہ کے وجود پہ، لیکن میں نے صحابہ رحمت ابھی ایران سے مقتل چھپا ہے آغا اسماعیلی یزدی کا، عباس اسماعیلی یزدی، انہوں نے دلیلیں دی ہیں، کہا کہ سید مرتضیٰ برقی نے 24 دلیلیں دی ہیں جناب لیلہ کے کربلا میں ہونے پہ. اگر پیش کروں، آئے جناب زینب کبریٰ کے پاس، کا پھوپھی اماں مجھے اجازت ہے، کا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، ماں سے اجازت لو. آئے جناب لیلہ کے پاس، حضرات ہم نے ماؤں کو دیکھا ہے اگر بیٹا دیر سے گھر آئے تو ماں کئی مرتبہ دروازے پہ جا کے دیکھتی ہے نہ جانے جوان بیٹا کہاں رہ گیا، اور اگر کوئی بیٹا کہے اماں مجھے مرنے کی اجازت چاہیے، اور اگر بیٹا علی اکبر جیسا بیٹا ہو. حضرات آسان نہیں ہے، بیٹے بھی مختلف ہوتے ہیں، اگر کوئی مطیع و فرما بردار بیٹا ہو، خوبصورت ہو، اس میں تمام صفات پائی جاتی ہوں تو پھر کہا جاتا ہے ماں کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. میں ایک شام سے بازار سے متعلق جملہ پیش کروں گا، اس کے بعد پھر میں اجازت کے جملے کو پیش کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کیا مقام تھا. حضرات جب شام کے ایک بازار سے گزرتے ہوئے کسی عیسائی بوڑھی خاتون نے جناب اکبر کے سر کو دیکھا، جب سر کو دیکھا تو دیکھتی چلی جا رہی ہے. ماؤں کو حسرت ہوتی ہے میرے بیٹے کو نظر نہ لگ جائے. جناب لیلہ نے کیا دیکھا؟ کہا کہ یہ عیسائی خاتون میرے بیٹے کو دیکھ رہی ہے. کہا کیا بات ہے، کیا دیکھ رہی ہو؟ ماں سے رہا نہ گیا، میں کہوں گا مادر جناب علی اکبر، اب علی اکبر دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کو کس بات پہ اعتراض ہے؟ کہا تو نہیں جانتا یہ ماں کا کلیجہ ہے. فوراً کہا کیا بات ہے، کیا دیکھ رہی ہو؟ اس خاتون نے کہا میں بس یہی اپنے خدا سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ پروردگارہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. یہ جملہ سننا تھا جناب لیلہ سے رہا نہ گیا، کہا نہیں ماں زندہ بھی ہے اور موت بھی نہیں آتی. پروردگارہ کیسا مقام ہے اس ماں کا پیش کروں. یہ وہ ماں ہے جن سے جناب اکبر اجازت لینے، اماں اجازت ہے میں مرنے کی اجازت چاہتا ہوں، بابا پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. کہا علی اکبر تو پردیس میں مجھ جیسی ماں سے اپنے جیسے بیٹے کی شہادت کی اجازت مانگتا ہے؟ نہیں بیٹا میں اجازت نہیں دے سکتی. روایت کے الفاظ ہیں، روضۃ الشہداء والے کہتے ہیں کہ ایک جملہ کہا تھا نا ابی اکبر نے، نہ جانے کیا جملہ کہا، اب ماں سے رہا نہ گیا. جملہ دہراؤں، کیا کہا؟ کہا اما اگر روز قیامت میری دادی زہرا نے آپ سے کہا لیلہ میرا حسین تو مارا گیا تھا لیکن تو نے اپنے علی اکبر کو سنبھال کے رکھا، اما میری دادی کو کیا جواب دیجئے گا؟ یہ جملہ سننا تھا کہ بیٹا علی اکبر اب مجھ سے اجازت نہ مانگنا. بیٹا اجازت ہے، اگر آپ سنیں گے میں اجازت ہو تو میں تھوڑا تفصیل سے پیش کرنا چاہتا ہوں جناب علی اکبر کی شہادت کو. حضرات شاید میں پوری شہادت نہ پڑھ سکوں لیکن سنیے، اب آپ اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا. جناب علی اکبر بڑی عزیز، بہت زیادہ جناب سید الشہداء کو عجیب و غریب محبت ہے. حضرات آئے اس خیمے میں جہاں سید سجاد زمین پہ چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں. آئے آنے کے بعد بعض روایت میں یہاں تک لکھا، میں ملا حبیب اللہ کاشانی نے لکھا ہے پاؤں سے بوسے دینا شروع کیے جناب سید سجاد کے، اور جب چومتے ہوئے ہاتھوں کو پیشانی پہ پہنچے آنسو بہتے ہوئے چہرے پہ گرے. سید سجاد نے کہا بھیا کون سی ایسی مصیبت آن پڑی اتنے میرے بدن کے بوسے دیتے ہو؟ کہا بھیا بقیا ابونا وحیدا غریبا عطشانا. اے بھیا سید سجاد ہمارا بابا تنے تنہا رہ گیا ہے، بڑی غربت کا عالم ہے، مظلومیت کا عالم ہے، حسین جیسا باپ بہت پیاسا ہے. سید سجاد میں اجازت کے لیے آیا ہوں. ایک مرتبہ رو کے کہا کہ بھیا میری اجازت ہے، اگر مجھے بھی اجازت ملتی میں بھی اپنے باپ پہ قربانی دیتا، میں بھی قربان ہو جاتا. کہ نہیں آپ وارث امامت ہیں. اٹھے جناب علی اکبر وہاں سے، حضرات میں نے تمام کر دیا، اب سنیے گا دو جملے سے سن لیں، اگر برداشت کریں گے آگے بڑھاؤں گا. آئے بابا کے پاس، کہا بابا اجازت ہے، حمید ابن مسلم راوی ہے، وہ اہل سنت کا راوی ہے، وہ کہتا ہے میں نے واحد، جتنے بھی اصحاب تھے وہ خیمے میں نہیں جاتے تھے، اہل بیت کے تمام افراد خیمے میں جا کے اجازت لیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں صرف ایک علی اکبر کو میں نے دیکھا، واحد ایک ایسا جوان جب خیمے میں گیا جب بھی باہر نکلنا چاہتا تھا پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا، اٹھتا تھا گر جاتا تھا. میں نے حسین ابن علی سے پوچھا کہ ایسا مولا بتائیے یہ کیا بات ہے؟ کہ جب بھی باہر نکلنا چاہتا کبھی ماں لپٹ کے روتی ہے، کبھی پھپھیاں لپٹ کے روتی ہیں، کبھی بہنیں لپٹ کے روتی ہیں. پروردگار عجیب عالم ہے. خود ایک مرتبہ سید الشہداء خیمے میں داخل ہوئے، کہ دا ہو اس کو چھوڑ دو علی اکبر کو، بازو پکڑ کے باہر لے کے آئے. اب میری طرف دیکھیے گا، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، بس آخری جملے سن لیجئے. کہا علی اکبر اب تک پھپھی سے کبھی سر پہ امامہ بنواتے تھے 7 سال کی عمر سے، کبھی ماں سے کبھی کسی سے، بیٹا آج میں امامہ باندھوں گا. جناب علی اکبر نے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک دیا، بابا مجھے امامہ پہنا دیجئے، دیکھیں گے میرے طرف. جناب سید الشہداء امامہ پہنانا چاہتے ہیں، سر پہ امامہ باندھتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون رضند تسلیم اللہ تسلیم اللہ نے. پروردگار کس حسین ابن علی کا بیٹا جانے والا ہے؟ جناب علی اکبر نے ایک مرتبہ اجازت مانگی، چلنے لگے. حضرات یہ جملے میں جانتا ہوں بڑے سخت ہیں، اولاد والے بیٹھے سنیں گے جملے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر کو سوار کیا اور ایک جملہ کہا سید الشہداء نے، علی اکبر جب تک جنگ شروع نہ کرو بیٹا مڑ مڑ کے اپنا چہرہ دکھاتے رہنا. بعض مقاتل نے یہاں تک جملے لکھے ہیں، ریاض القدس میں لکھا ہے کہ جب جناب علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی مڑ کے دیکھا باپ کو خدا حافظ کہہ دوں، اب جو مڑ کے دیکھا جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہوتی جاتی ہے جناب سید الشہداء کی بھی رفتار تیز ہوتی جاتی ہے. کہا بابا رک جائیے مت آئیے میرے پیچھے. کہا علی اکبر تو نہیں جانتا تیرا کوئی علی اکبر جیسا بیٹا جو نہیں ہے. بیٹا تجھے نہیں پتا میرے کلیجے پہ کیا گزر رہی ہے، تیرا کوئی علی اکبر جیسا بیٹا جو نہیں ہے. علی اکبر تو نہیں جانتا باپ پہ کتنا مشکل ہے. اجرکم اللہ، بس میں نے تمام کر دیا. ایک مرتبہ جنگ شروع کی جناب علی اکبر نے، جنگ کر رہے تھے، سید الشہداء کی نگاہیں خیمے کے در پہ پڑی، دیکھا کسی بی بی کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، سمجھ گئے ماں برداشت نہیں کر سکے گی. آواز نکال لیلا میں نے اپنے نانا رسول خدا سے سنا ہے اگر بیٹا مصیبت میں گھر جائے تو ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. لیلا جاؤ خیمے میں جا کے علی اکبر کے لیے دعا کرو. حضرات میں جب دیکھیں گے جناب لیلا خیمے میں آئی، سر سے چادر کو اتارا، بالوں کو بکھرایا، زمین پہ مسلح بچھایا، سجدے میں جانے کے بعد ایک دعا مانگی. سید عبدالرزاق مقدم نے بھی مقبل حسین کے حاشیے میں موجود ہے، کیا دعا ہے؟ کہ یا رادہ یوسف الہ یعقوب
و اسماعیل الہاجرہ بحق عطش ابی عبداللہ الحسین ردوہ علیہ، او اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، او یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، حسین کی پیاس کا واسطہ، ایک مرتبہ علی اکبر کو اس کے بابا سے ملا دے۔ آئے جناب علی اکبر واپس آئے، ماں کی دعا تھی نا، واپس آئے، آئے جب واپس آئے کیا کیا جناب علی اکبر نے؟ ایک جملہ کہا، کہا بابا العطش قد قتلنی، بابا یہ جو سینے پہ زدہ ہے بہت سخت ہے، پیاس مجھے مارے ڈالتی ہے، بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا میں بہت زیادہ جنگ کرتا۔ جناب علی اکبر وہ فرزند امام ہیں جنہوں نے جب مدینے میں انگور مانگے تھے، بے موسمی انگور مانگے تھے، سید الشہداء نے جنت سے منگا کے دیے تھے۔ اگر آج بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، اگر خدا نہ کرے کسی کا جوان بچہ دنیا سے جائے، اس کو ہر چیز موت بھول جائے گی، لیکن اگر آخری وقت میں اس بچے نے کوئی سوال کیا ہو، وہ کہے مجھے فلاں چیز چاہیے، اور اگر ماں باپ پوری نہ کر سکے، وہ موت بھول جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں بچے نے آخری وقت میں سوال کیا تھا، ہم پورا نہ کر سکے۔ امام حسین کو اس بات کا بڑے شدت سے احساس تھا، کہا علی اکبر تجھے پیاس لگی ہے، بیٹا میری زبان منہ میں لے لے۔ ایک مرتبہ زبان منہ میں دی، جناب علی اکبر نے فوراً زبان کو پیچھے کر دیا، کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ آخری حملے کے لیے چلے، بس میں نے تمام کر دیا، آئے حملہ کرنے لگے۔ روایت کے الفاظ ہے، حسین ابن نمیر نامی آدمی نے نیزہ مارا، برسی کا لگنا تھا، بہت بزرگ عالم دین نے اپنے تمام مقاتل میں جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں واحد کربلا کے میدان میں، اور میں نے خود تحقیق کی ہے، میدان کربلا میں تمام اصحاب نے سید الشہداء کو مدد کے لیے پکارا ہے، تمام اصحاب نے، تمام افراد اہل بیت نے مدد کے لیے، حتیٰ جناب عباس نے نصرت کے لیے پکارا ہے، نہیں پکارا تو جناب علی اکبر نے نصرت کے لیے نہیں پکارا۔ مولا کیوں نہیں بلاتے بابا کو؟ کہا بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ ہے، میرا باپ برداشت نہیں کر سکے گا۔ کیا کیا؟ کہا بابا مت آئیے گا میرے لاشے پہ، بابا حضرت جدی رسول اللہ یقرؤ السلام، بابا آپ کے نانا رسول خدا آگے، دادا علی مرتضی آگے، بابا باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا کو بڑی شدت سے احساس، علی اکبر نے پانی نہیں پیا، ایک جملہ کا بابا مت آئیے گا، رسول خدا کے ہاتھوں میں حوض کوثر کا جام ہے، اب آپ مت آئیے گا۔ لیکن روایت کے الفاظ ہے، امام حسین نے کہا پروردگار یہ امتحان میں دوں گا، امتحان دوں گا۔ ریاض القدس میں مرحوم نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں سید الشہداء آئے، کیسے آئے؟ بڑا سخت جملہ ہے، خدا مجھے معاف کرے، سید الشہداء گھوڑے سے اترے، پھر یار احمد بن لاش پہ، کیسے آئے اپنے بیٹے کی لاش پہ؟ زانو با زانو، گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل، سید الشہداء نے آواز، علی اکبر ایک مرتبہ بابا کو آواز دے دے، آواز کا بابا اس طرح نشیب میں۔ آئے جناب سید الشہداء، سینے کو سینے سے زور سے ملایا، الگ دنیا بادا کا لفا، یہ سارے مقاتل نے جملہ لکھا، علی اکبر تیرے بعد اس دنیا کے سر پہ خاک، میرا جینے کو دل نہیں کرتا، اجرک من اللہ، بیٹے کے سینے کو سینے سے ملایا۔ سنیں گے آخری جملہ، کہا بابا آہستہ، ظالم نے برچی ماری تھی، اس کا پھل میرے کلیجے میں رہ گیا، بابا تکلیف ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ الگ روایت کے الفاظ ہے، جناب ابراہیم نے آنکھوں میں پٹی باندھ لی تھی تاکہ بیٹے کو نہ دیکھ سکے، جناب سید الشہداء نے کہا پروردگار میں پٹی نہیں باندھوں گا، میں علی اکبر کو دیکھوں گا، خدا نے آنکھوں کا نور چھین لیا، کہ حسین میں دیکھنے نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ آواز دی، کہ علی اکبر میرے دائیں ہاتھ کو اپنی برچی کے پل پہ رکھ دے، برچی کا پل پکڑا، دونوں گھٹنوں کو زمین کربلا پہ رکھا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، دوسرا برچی پہ، میرا دل کہتا ہے نجف کا لوگ کر کے کہا ہوگا یا علی ادرک نے، ایک مرتبہ برچی کو کھینچا، برچی کے ساتھ کے لیجے نکل آیا۔
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ میں ہمیشہ واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں، پروردگارہ واسطہ دوں گا، کس کا واسطہ دوں گا؟ پروردگارہ جناب علی اکبر کی ماں لیلا کا واسطہ دوں گا۔ روایت کے جملے سنیے گا، بڑے سخت جملے ہیں، جناب اہل اکبر کی شہادت ہوئی. سوگنامہ آل محمد میں دو روایتیں ہیں, وہ کہتے ہیں جب جناب سید الشہداء نے لاشا اٹھایا میدان کربلا کی زمین پہ زلزلہ آیا. سید الشہداء نے تین مرتبہ میدان کربلا میں, کچھ نے لکھا سات مرتبہ باواز بلند گریا کیا ہے, جس میں سے اکثر مرتبہ جناب اکبر سے متعلق ہے. جب لاشا اٹھایا باواز بلند گریا کیا ہے, جب لاشے پہ آئے ہیں جناب سید سجاد کہتے پھوپھی اما کیا بات ہے, یہ بیویاں خیموں سے کیوں نکل رہی ہیں؟ کہا بیٹا میں نہیں بتا سکتی, خیمے کا پردہ ہٹاؤں گی تم خود دیکھ لو. ایک مرتبہ میری پھوپھی نے پردہ ہٹایا, میں نے کیا دیکھا, میرا بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھا رہا تھا. پروردگارا اس لہجے کا واسطہ, واپس لے کے لاشا چلے. پروردگارا بڑا مشکل ہے. دوسرے بات کے الفاظ ہے, ایک مرتبہ جب لاشا اٹھایا آواز دی, یا اطفال بنو ہاشم احملوا اخاکم, او بنی ہاشم کے بچوں بوڑھے باپ کی مدد کرو, مجھ سے جوان بیٹے کا لاشا تنہائی سے نہیں اٹھایا جاتا. اجرکم اللہ, پروردگارا اس لحظے کا واسطہ, کس لحظے کا؟ جو دعا ہوگی مانگ لیجئے گا, آج اکبر کا واسطہ دیجئے گا. جناب سیدہ یہ واسطہ رد نہیں کرتی. پروردگارا بزرگم کے علماء سے میں نے یہ جملہ سنا ہے, پروردگارا بڑے سخت الفاظ ہیں, کیا جملہ پیش کروں گا؟ پروردگارا واسطہ اس لحظے کا جب سید الشہداء علی اکبر کے لاشے کو لے کے خیمے میں آئے, آواز دی کا بہن زینب سب بیویوں کو ودا کر لیں. جناب فضا سے کہا, فضا علی اکبر کی ماں سے کہو بیٹے سے ودا کر لیں. جناب فضا کہتی ہے میں اس خیمے میں آئی جہاں جناب لیلا تھی, میں نے کیا دیکھا, کبھی جناب لیلا خیمے کے اس طرف گرتی ہے کبھی اس طرف گرتی ہے. میں نے آواز دی, لیلا کیا بات ہے, کیوں نہیں آتی بیٹے کے لاشے پہ؟ کہا اما فضا مجھے خیمے کا پردہ نہیں ملتا, مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا. پروردگارا ان رونے والوں کے آنسوؤں کا واسطہ, سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگارا اس ماں کا علی اکبر کے لاشے پہ آنے کا واسطہ, آئیں آنے کے بعد کیا کیا پروردگارا؟ بےتابی کی نہیں, روایت کے الفاظ ہیں دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے, کہا علی اکبر اب مجھے بتاؤ کس کو تمہارے بابا پہ قربان کروں, تم بابا پہ قربان ہونا چاہتے تھے. پروردگارا واسطہ واسطہ تجھے جناب لکھو. پروردگارا جناب اکبر کا واسطہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارا ہمیں اپنے مولا آقا کی زیارت نصیب فرما. پروردگارا جناب امام زمانہ کی, پروردگارا جب ظہور میں تعجیل ہو, پروردگارا ہماری زندگیاں اتنی ہوں کہ ہم امام کے ظہور کو دیکھ سکیں. پروردگارا جب سید سجاد نے دفنایا تھا, بنی اسد نے سوال کیا تھا جب قبریں بنا رہے تھے, کہاں کس کو دفنائیں؟ کہا اس لاشے کو میرے بابا کے ساتھ دفنانا, یہ میرے بھیا علی اکبر کا لاشا ہے, میرے بابا کو میرے بھائی سے بہت محبت تھی, یہ لاشا میرے بابا کے ساتھ دفناؤ کیونکہ میرے بابا علی اکبر سے جدائی برداشت نہیں کریں گے. پروردگارا تجھے واسطہ اس باپ کی محبت کا. میں نے بزرگ علماء سے سنا, یہ مقتل میں نہیں دیکھا, اکثر مقامات پہ جب جناب سید الشہداء کے لاشے کے جب سر کو دیکھا گیا, سر کو دیکھا گیا تو کہتے ہیں آنکھوں کے اکثر نگاہیں یا جناب زینب کی طرف ہوتی تھیں یا جناب علی اکبر کے سر کی طرف ہوتی تھی. پروردگارا تجھے واسطہ اس محبت کا جو اس باپ نے اس بیٹے سے کی, ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھ. پروردگارا ان سب جوانوں کو جناب علی اکبر علیہ السلام کا صدقہ عنایت فرما, ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارا تجھے واسطہ ہے اس جوان کا, پروردگارا جو ہم شکل پیغمبر تھا, پروردگارا جو تمام بیویوں کی تمام پھپھیوں کی محبت کی مرکز تھا, پروردگارا اس علی اکبر کی عظمتوں کا واسطہ, ہم سب کو دنیا میں سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما, آخرت میں سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسين.